ادخلوا ربنا بالحق. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في معظم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه. ماہ مبارک رمضان میں ہمیشہ سے محفل حسینی کے ہفتے وار درس کی تعطیل کر دی جاتی ہے، لیکن اس دفعہ رمضان سے قبل ایک مہینہ جیسے انتشار اور افراد تفری کی حالت میں گزرا تھا، اطلاع بھی نہ کی جا سکی کہ کن کن ہفتوں میں ہماری یہ نشست نہ ہو سکے گی. اس کی وجہ سے ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ آنے والے آتف اور بڑی زحمت اٹھا کے واپس چلے جاتے تھے، اور مسلسل چار جمعوں تک یہ کیفیت رہی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں اس درد کی بقا کے بارے میں شک و شبہات پیدا ہو گئے. اور پھر ماہ رمضان میں صحیح طور پر یہ اطلاع بھی نہ پہنچائی جا سکی کہ رمضان کے بعد دوبارہ اس درد کا آغاز ہونے والا. چنانچہ اسی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے ہم ایک مرتبہ پھر کچھ ابتدائی باتیں بھی بیان کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس تعطل کی وجہ سے ہمارا موضوع جو ذہنوں سے نکل گیا ہوگا پھر ایک مرتبہ یاد آ سکے، اور ساتھ ساتھ ابتدائی چند ہفتے کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو عام طور پر ان لوگوں کے لیے تو دلچسپی کا سبب نہیں بنتے ہیں جو ابھی اس گفتگو میں اس لیے آتے ہیں کہ کچھ دلچسپ واقعات ہوتے ہیں، تاریخی حکایتیں ہوتی ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے دلچسپی کا سبب بن سکیں گی یہ باتیں جو کچھ خوش لیکن اہم باتیں سننے سے دلچسپی رکھتے ہیں. ابتدائی تین ہفتے ہمارے جو ہوں گے وہ ایک طریقے سے اصول دین اور اسلام کی تاریخ کے ابتدائی واقعات کو لپیٹ لیں گے، تاکہ بعد میں ہماری گفتگو آگے بڑھے تو آپ کو آسانی ہو. مثلا آج جس موضوع پر گفتگو ہونے والی، اس کا کافی حد تک تعلق امامت کے اس پہلو سے ہے جو ہم سے متعلقہ ہے. آئندہ تقریر میں توحید اور نبوت اور نبوت کی عملی مشکلات، یہ اصول دین کی باقاعدہ گفتگو نہیں، یہ تین تمہیدی تقاریر، تاکہ اس سے ایک مرتبہ پھر یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ہم کیا باتیں آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور یہ وہ تین تقاریر ہیں جن کا کچھ مواد ہم نے اس سے پہلے کچھ مجالس میں بیان کیا تھا ماہ رمضان میں. تو صاف صاف یہ کہا گیا کہ یہ ایک نیا فرقہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی، اور باقاعدہ طور پر لوگوں نے اس بات پہ اتنا ہنگامہ کیا کہ کچھ مقامات پر تو یہ بھی مشکل نظر آ رہا تھا کہ ہم ممبر پر چڑھ سکیں، اگر چڑھیں تو خیریت کے ساتھ گزر سکیں. لیکن یہ تمام کی تمام وہ باتیں ہیں جو اب اس مجمع کے سامنے اس اعتماد کے ساتھ کی جا سکتی ہیں کہ گزشتہ چار سال کی گفتگو کے بعد، بلکہ اب تو پانچ سال پورے ہو گئے ہیں چھٹے سال کا آغاز، گزشتہ پانچ سال کی گفتگو کے بعد اتنا تو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ یہاں پہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ قرآن اور حدیث کے دائرے میں رہ کر کہا جاتا ہے، اور بعض ایسی غلطیاں جو ہمارے معاشرے میں انہی خرابیوں کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی جو ابو لہب اور ابو جہل میں تھی. ابو لہب اور ابو جہل کوئی آسمان سے اترے ہوئے شیطان نہیں تھے، ہمارے اور آپ کے معاشرے کے پیدا کردہ شیطان. اور ابو لہب ابو لہب کیسے بنتا ہے، ابو جہل ابو جہل کیسے بنتا ہے، یہ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی تقریر میں ہم تفصیل سے بیان کریں. لیکن جن چیزوں کی بنا پر عرب کا سب سے عقل مند پڑھا لکھا آدمی، جسے آج عام طور پر ہر وہ شخص جو تھوڑا سا پڑھ لے اپنے آپ کو انتہائی عالم و فاضل قرار دینے لگتا ہے، ابو جہل عرب کا سب سے پڑھا لکھا آدمی، یہاں تک کہ اس کا نام ہی ابو الحکم، حکمت کا باپ، دانائی کا باپ، عقل مندی کا باپ. لیکن وہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی زبان رسالت پہ ابو جہل کہلاتا ہے. اور ابو لہب عرب کا سب سے مالدار شخص جس کے مال کا قرآن نے تعجب سے تذکرہ کیا، وہ عرب کا سب سے زیادہ مردود شخص قرار پائے. یہ کیسے بنا اور آج بھی ہمارے ماحول میں کتنے ابو جہل اور ابو لہب موجود، کیونکہ ابو جہل کا نام بھی کچھ اور، ابو لہب کا نام بھی کچھ اور، نام ہر ایک کے مختلف ہوتے ہیں لیکن کردار اور سیرتیں ایک جیسی ہوتی ہیں. ایسے ابو جہل اور ابو لہب ہر دور میں اس پیغام کی مخالفت کرتے ہیں جو رسول و آل رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے آپ تک پہنچایا جائے. تو ہماری تین تقاریر بڑی احتیاط کے ساتھ سنیں، کوئی شک ہو، شبہ ہو، اعتراض ہو تو فوراً آپ دریافت کر لیجیے، اور انشاءاللہ ان تین تقاریر کے بعد پھر وہ حسد کا موضوع جو نا تمام اور نا مکمل رہ گیا ہے اسے ہم مکمل کریں گے. پھر ہم واضح کر دیں کہ یہ تین تقاریر تھوڑی خشک ہوں اور اس میں واقعات کم ہوں گے اور فکری گفتگو زیادہ ہوگی، لیکن اسے توجہ سے سن لیں تو بعد میں آپ کے لیے دوسروں کو مطمئن کرنا بڑا آسان رہے. البتہ ہم اس غلطی کا ارادہ نہیں کریں گے جس کی وجہ سے اہم ترین مقصد فوت ہو جاتا ہے کہ تقریر کے مزے میں مسائل کو نظر انداز نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ ہم پہلے آج کے فقہی مسائل کو بیان کر دیں اور اس کے بعد پھر اپنے موضوع پر گفتگو کا آغاز کر دیں. شاید آپ میں سے کچھ حضرات کو یہ یاد کہ ہمارے ماہ شعبان میں اس پروگرام کو چند جمعے چھوڑنے سے پہلے طلاق کے مسئلے پر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور اگرچہ ایک بڑے حلقے کی جانب سے فرمائش آ رہی کہ اب ان مسائل کو چھوڑ کر پیچھے کے کچھ اور مسائل، نجاست، طہارت، نماز، روزہ، وہ بیان کیا جائے، کیونکہ کافی عرصے سے انہیں نہیں سنا گیا. لیکن کم از کم یہ طلاق کے مسائل آج ہم مکمل کر لیں، پھر آئندہ جمعے کو فیصلہ کریں گے کہ اب کس طریقے سے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. صرف پیچھے کے مسائل سے ربط ملانے کے لیے کچھ باتوں کی تکرار کچھ کا ارادہ ایک مرتبہ ہم لیے دیتے ہیں. نکاح کے رشتے ایک مرد اور عورت میں جو تعلق پیدا ہو جائے اس تعلق کے کھولنے کا نام طلاق، اس تعلق کو ختم کرنے کا نام طلاق، اس رشتے کو توڑ دینے کا نام طلاق. اور طلاق دینے والے میں کچھ باتیں ہونا چاہیے، طلاق پانے والی عورت میں کچھ باتیں ہونا چاہیے، اور طلاق کے جملے میں کچھ شرطیں ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں آ چکی ہیں صرف سلسلہ کلام کو گزشتہ تقریر سے ملانے کے لیے ارادہ. طلاق دینے والا بالغ، نابالغ کو طلاق دینے کا اختیار نہیں. طلاق دینے والا عاقل، عاقل کا مطلب پاگل نہ ہو، پاگل کو طلاق دینے کا اختیار نہیں. طلاق دینے والا اپنے ارادے سے طلاق، ہنسی میں، مذاق میں، غفلت میں، بے ہوشی میں، غصے میں طلاق نہ دے. اور طلاق دینے والا اختیار سے طلاق، یعنی اسے مجبور کر کے، ڈرا کے، دھمکا کے، پابند کر کے یا حکومت کے ذریعے سے طلاق وصول نہ ہو. تو بالغ عاقل اپنے ارادے اور اختیار سے طلاق دے تب تو طلاق صحیح. چار باتیں ضروری ہیں طلاق دینے والے. جس عورت کو طلاق دی جائے اس میں تین باتیں ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ حالت حیض میں نہ ہو، دوسری بات یہ کہ حالت نفاس میں نہ ہو، اور تیسری بات یہ کہ عورت جب حیض اور نفاس میں نہ ہوگی تو یقینی طور پر پاکی کی حالت میں ہوگی، لیکن یہ وہ پاکی نہ ہو جس میں شوہر نے اس سے قربت اختیار کی. یہ تین شرطیں ہیں، ذرا تفصیلی شرطیں ہیں لیکن ہم تفصیل میں نہیں جائیں. ان تین کے علاوہ ہر عورت کو طلاق دی جا سکتی، چنانچہ بچی کو طلاق دی جا سکتی ہے، بوڑھی عورت کو طلاق دی جا سکتی ہے، حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو اسے بھی طلاق دی جا سکتی ہے. بس تین شرطیں ہیں کہ وہ عورت حیض کی نجاست میں نہ ہو، نفاس کی نجاست میں نہ ہو، اور جب ان دونوں نجاستوں میں نہ ہو پاک، تو ایسی پاکی نہ ہو جس میں شوہر نے اس سے قربت اختیار کی والے، بلکہ ضروری کہ جب شوہر اپنی بیوی کے قریب ہو جائے اور طلاق دینا چاہے تو اتنا انتظار کرے کہ بیوی کو ایک مرتبہ حیض آئے اور حیض آ کر پھر پاک ہو، اس پاکی کی حالت میں طلاق دے. طلاق جب دی جائے تو طلاق دینے کی کچھ شرائط، نمبر ایک عربی میں دی جائے، اور نمبر دو عربی بھی صحیح عربی، اور نمبر تین دو عادل آدمی اپنے کان سے طلاق کا پورا جملہ سنے. اگر تمام شرطوں کی پابندی کرتے ہوئے طلاق دی مگر دو عادلوں نے طلاق کا جملہ نہ سنا تو وہ ایسا ہے کہ جیسے طلاق ہوئی ہی نہیں. اب طلاق کی شریعت میں دو قسمیں ہیں، ایک وہ طلاق ہے جس کے بعد شوہر کو اختیار ہے کہ عدے کے دوران جب چاہے اپنی بیوی کو واپس بلا کے اپنی بیوی بنا سکتا ہے، نہ نئے نکاح کی ضرورت نہ بیوی کی رضا مندی کی ضرورت، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی. اور ایک ہے طلاق بائن، جب ایک مرتبہ طلاق دے دی تو اب دوبارہ شوہر اپنی بیوی کو نہیں بلا سکتا، اور اگر بلانا ہی چاہے تو نیا نکاح پڑھنا پڑے گا، اور نئے نکاح میں بیوی کی مرضی ہے، اگر وہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، راضی نہیں ہے تو شوہر خواہش کے باوجود بیوی کو نہیں بلا سکتا. یہ کل سات طلاقیں ہیں، تفصیل آ چکی کہ نابالغ لڑکی کی طلاق، یا ایسا عورت، وہ عورت جسے خون حیض آنا بند ہو گیا ہے اس کی طلاق، ایسی عورت کو طلاق جس سے نکاح کے بعد ابھی صحبت نہیں کی اور طلاق دے، نمبر چار طلاق خلع، نمبر پانچ طلاق مبارات، نمبر چھ وہ عورت جسے دو مرتبہ پہلے طلاق دے چکے ہیں یا تیسری طلاق دے رہے ہیں، اور نمبر سات وہ طلاق جو حاکم شرع شوہر کی غیر موجودگی میں بیوی کو دیتا ہے. یہ سات طلاقیں ایسی ہیں کہ ان کے بعد اگر شوہر نادم ہو، پشیمان ہو، شرمندہ ہو، پشتائے، اپنے گناہ کا ازالہ کرنا چاہے، تب بھی اب نیا نکاح پڑھانا پڑے گا، اور نئے نکاح کے وقت لڑکی کی رضا مندی معلوم کی جائے. اس کے علاوہ جتنی طلاقیں اس کے اندر طلاق ہو گئی تب بھی تقریباً تین مہینے تک بیوی طلاق پانے کے باوجود اپنے شوہر کی بیوی کہلائی، چنانچہ اس کا خرچہ، نان و نفقہ، یہ تمام ذمہ داری شوہر کی ہے، اور اس طلاق والی عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا حرام، اور چاہے تو اس مدت میں شوہر اپنی بیوی کو واپس بلا کر اپنی بیوی بنا سکتا ہے، اور اس کے لیے بس زبان سے کہہ دے کہ میں واپس بلا رہا ہوں، یا کوئی ایسا عمل کر لے جس سے ثابت ہو جائے کہ وہ بیوی کو دوبارہ اپنی بیوی بنا رہا ہے. نہ نئے نکاح کی ضرورت، نہ کسی کو اطلاع دینے کی ضرورت، نہ اپنی بیوی سے پوچھنے کی ضرورت کہ دوبارہ آنے کو تیار ہو یا تیار نہیں. اچھا، اب طلاق بائن اور طلاق دو طلاقیں، طلاق بائن میں ایک جملہ آ گیا تھا خلع، ایک آ گیا تھا مبارات. طلاق خلع وہ طلاق ہے کہ جب بیوی اپنے شوہر کو پسند نہ کرتی اور اس سے علیحدگی اختیار کرنا چاہے تو وہ اپنے شوہر کو کچھ مال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ مال لے کر مجھے طلاق دے، اب یہ طلاق خلع کہلاتی ہے. البتہ یہاں پر بیوی شوہر کو ناپسند کرے، ناپسندیدگی سے مراد وہ ناپسندیدگی نہیں ہے جو ظلم کے نتیجے میں پیدا ہو. شوہر اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتا، ظلم کرتا ہے، اس کی جائز خواہشات کو پوری نہیں کرتا، اس پر بلا وجہ کی اور فضول پابندیاں لگاتا ہے، یہ تمام چیزیں ناپسندیدگی نہیں کہلاتی، یہ تو شریعت کے احکامات ہیں، اس کا خرجی شریعت کے ہاتھ میں. ناپسندیدگی کسی اور قسم کی, اس کی عادتیں پسند نہیں, اس کے اخلاق اور اقوال پسند نہیں, اس کے گھر کا ماحول پسند نہیں, اس کی شکل اور صورت پسند نہیں, اس کی تعلیم سے مطمئن نہیں, اس کی آمدنی پر قانع نہیں, نان و نفقے سے ہٹ کر. یہ تمام چیزیں جس کا تعلق شریعت کے احکامات سے نہ, شریعت کا حکم ہے کہ شوہر بیوی کا نان و نفقہ دے گا. اب نان و نفقہ نہیں دے رہا, بیوی ظلم سے گھبرا کے طلاق لے, وہ یہ طلاق کھلا نہیں ہوتا. طلاق کھلا ہے شریعت سے ہٹ کر کوئی ذاتی ناپسندیدگی کی وجہ سے بیوی اپنے شوہر کو پیسے دے اور کہے مجھے طلاق دے. البتہ اس میں مرضی شوہر ہی کی معلوم کی جائے گی. ہماری فیملی کورٹس یا ہماری عدالتیں بیوی اگر ناپسند تو بیوی سے مہر پاس کروا کے شوہر سے شوہر کی جانب سے طلاق دے دیتی, وہ شرن غلط. طلاق خلا میں بھی جب بیوی راضی نہ ہو اور پیسہ دے رہی ہو شوہر, چاہے وہ پیسہ مہر کی معافی ہی کیوں نہ ہو کہ میں مہر معاف کرتی ہوں یہی میں نے تجھے پیسہ دے دی, تب بھی شوہر کی رضا مندی تو دیکھی جائے گی. شوہر راضی نہیں تو طلاق نہیں مل سکتی. اور ایک ہے طلاق مبارک, کہ شوہر بیوی کو پسند نہ کرے اور بیوی شوہر کو پسند نہ کرے, دونوں ایک دوسرے کو پسند نہ آئے اور پھر بیوی پیسے دے کر اپنے شوہر سے طلاق لے. البتہ اس میں خیال یہ رہے کہ جتنے پیسے بیوی دے گی وہ مہر سے کم ہونا چاہیے, مہر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور طلاق خلا میں اختیار ہے کہ کم پیسے دے, مہر کے برابر دے یا مہر سے زیادہ دے. اب آئیے مسئلہ حصے کا ہم دوہرا دیں اور پھر آج کے مسائل پر گفتگو شروع. حصے کی بات آئی تو دو قسم کے حصے شریعت میں, ایک جو طلاق کے بعد رکھا جاتا ہے اور ایک جو وفات کے بعد رکھا جاتا ہے. کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو تو عورت پر واجب ہے کہ چار مہینے دس دن تک حصے کی حالت میں رہے, یعنی چار مہینے دس دن تک نہ نیا نکاح کر سکتی ہے اور نہ ہی زینت کر سکتی ہے, یعنی سجا سکتی, بناؤ سنگار کرنا, خوشی منانا. چار مہینے دس دن تک عورت نہ کوئی خوشی منا سکتی ہے اور نہ ہی نیا نکاح کر سکتی ہے. البتہ جس کے پیٹ میں بچہ, اس حاملہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اب عدل اجلین, اب عدل اجلین مانے دو مدتوں میں سے جو بڑی مدت ہے وہ اس کا حصہ بنے. اس کے پیٹ میں بچہ ہے, اب بچہ پیدا ہو کتنے عرصے میں پیدا ہوتا ہے یہ ایک مدت, چار مہینے دس دن قرآن کا حکم یہ دوسری مدت, حاملہ عورت کا حکم یہ کہ ان دونوں میں سے جو مدت اسے بڑی نظر آئے وہ اس کا حصہ ہے. بچے کی ولادت پانچ مہینے بعد ہو رہی ہے تو اس کا حصہ چار مہینے دس دن نہیں بلکہ بچے کی ولادت اس کا حصہ ہوگی جو پانچ مہینے بعد, یا بچہ دو مہینے بعد پیدا ہو رہا تو اس کا حصہ پھر چار مہینے دس دن ہوگا. اس کے علاوہ باقی ہر عورت کے لیے, چاہے چھوٹی ہو یا بڑی, نکاح والی عورت ہو یا متا والی عورت, شوہر نے صحبت کی ہو یا شوہر نے صحبت نہ کی, ہر عورت کے لیے واجب ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد چار مہینے دس دن تک اپنے آپ کو حصے میں رکھے. دو چیزوں کا نام حصہ ہے, نہ نیا نکاح کرے اور نہ ہی زینت کرے, بنائے, سنوارے, سنگھار کرے, یہ سب اس کے لیے حرام ہے. اور یہ تو ہو گیا وفات کا حصہ. اور دوسرا حصہ ہے طلاق کا حصہ. جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے تو بیوی تین بیویوں کے لیے تو طلاق نہیں ہے, ان تین کے علاوہ ہر بیوی کے لیے طلاق. نابالغ لڑکی کے لیے کوئی حصہ نہیں, طلاق تو ہے حصہ نہیں, تین بیویوں کے لیے حصہ نہیں, باقی ہر بیوی کے لیے حصہ ہے طلاق کے بعد. نابالغ لڑکی کے لیے کوئی حصہ نہیں, شوہر نے اس کو طلاق دی نیا نکاح کر سکتی. یا ایسا وہ عورت جسے حیض آنا بند ہو جائے اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. اور غیر مدخولہ, جس کے شوہر نے اس سے صحبت نہیں کی اور طلاق دے دی اس کے لیے بھی کوئی حصہ نہیں. یہ تین عورتوں کے لیے تو حصہ بات, ان کے علاوہ ہر وہ عورت جسے شوہر طلاق دے اس کے لیے واجب ہے کہ طلاق کے بعد حصہ رکھے. اب حصے کی مدت کیا ہے؟ وفات کے حصے کی مدت چار مہینے دس دن مقرر ہے شریعت کی جانب. طلاق کے حصے کے اندر کوئی مدت نہیں بلکہ اس کے تین مسئلے ہیں, اس کو سن لیجئے اور مسئلہ ختم. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا طلاق کا حصہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا. ابھی طلاق ملی, دو منٹ کے بعد بچہ پیدا ہو گیا, اس کا حصہ ختم, فوراً جا کر نئے مرد سے نکاح کر سکتی. دعا دو مہینے بعد بچہ پیدا ہوا دو مہینے اس کا حصہ ہے, ایک دس مہینے بعد بچہ پیدا ہوا دس مہینے اس کا حصہ ہے, ایک سال بعد بچہ پیدا ہوا ایک سال اس کا حصہ ہے. زیادہ سے زیادہ ایک سال کی مدت میں بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے شرط. تو حاملہ عورت کا طلاق کا حصہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو اور طلاق کا حصہ فرد نیا نکاح کر سکتا ہے. عام عورت کے لیے حصہ یہ ہے کہ تین مرتبہ وہ خون حیض دیکھے, تیسرا خون دیکھتے ہی بات ہو جائے. ابھی مسئلہ تو یہ گزرا کہ جب طلاق دی جائے تو اس وقت اسے حیض نہیں ہونا چاہیے, طلاق دے پھر حیض آئے ایک مرتبہ, پھر پاک ہو اور پھر حیض آئے دوسری مرتبہ, پھر پاک ہو اور پھر تیسری مرتبہ حیض کے خون کا پہلا خطرہ دیکھتے ہی اس کا عدہ ختم ہو گیا, نئے مرد سے نکاح کر سکتی. اور یہ 26 دن کے اندر کم سے کم یہ پورا کا پورا عمل ہو سکتا ہے. تو طلاق کا عدہ 26 دن بھی ہو سکتا ہے, ایک مہینہ بھی ہو سکتا ہے, ڈیڑھ مہینہ بھی, دو مہینہ بھی, جتنا بھی عورت کی اپنی جسمانی حالت کے اوپر منحصر. اور ایک تو ہو گیا حاملہ عورت, اس کے علاوہ دوسری عورت, اور وہ عورت جسے کسی جسمانی خرابی کی بنا پر حیض آتا ہی نہ ہو. ایک تو یہ کہ جسے حیض آنا شروع ہی نہ ہو, وہ نابالغ لڑکی ہے اس پر عدہ ہی نہیں, یا وہ عورت جس کا حیض ختم ہو چکا ہو اب آ ہی نہیں سکتا وہ بوڑھی عورت ہے اس کا بھی عدہ نہیں. ایک وہ عورت جسے حیض آنا چاہیے 30 سال 32 سال 25 سال 18 سال لیکن کسی جسمانی خرابی کی بنا پر نہیں آتا, اس کے لیے طلاق کا عدہ 3 قمری مہینے, چاند کے حساب سے 3 مہینے تک اسے عدہ رکھنا ہے. یہ ہو گیا طلاق کا عدہ. اور یہ ہم پہلے بتا چکے کہ طلاق کے عدے میں بیوی اپنے شوہر کی بیوی رہے, چنانچہ اس کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا حرام, شوہر اس میں لذت حاصل کرنا چاہے تو اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دینا واجب, اور شوہر کے لیے اس کے نان و نقطے کا خیال رکھنا واجب. اور اگر دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو گئے تو وہ ایک دوسرے کی میراث اور جائیداد میں سے ترکہ بھی لیں گے اور ایک دوسرے کو غسل میت بھی دے سکتے ہیں. در حقیقت یہ رشتہ رہتا ہی میاں بیوی کا ہے جب تک قصہ ختم نہ ہوگا. البتہ نابالغ لڑکی 9 سال سے کم, بوڑھی عورت جسے حیض آنا بند ہو جائے 50 سال یا 60 سال سے اوپر, اور جسے صحبت نہیں کی اسے طلاق بھی اور عدہ ہے ہی نہیں, فوراً رشتہ ختم ہو گیا. اب آئیے طلاق کے کچھ آخر کے متفرق مسائل جس پر آج کی گفتگو کو اختتام سے پہنچا دیں گے. طلاق آج مکمل ختم ہو جائے تو آئندہ ہفتے پھر کوئی دلچسپ موضوع شروع کیا جائے. اب عدے کے اندر ایک ضمنی مسئلہ نکل آیا ہے. ایک چیز ہوتی ہے فقہ میں اسے کہتے ہیں وصیت بالشبہ, یہ موٹے موٹے لفظ بعض اوقات اس لیے استعمال کر دیتے ہیں کہ آپ فقہ کو کوئی اجنبی چیز نہ سمجھیں, سنتے سنتے یاد ہو جاتا ہے, لیکن ہم ہمیشہ ساتھ میں تشریح ضرور کرتے ہیں. وصیت بالشبہ ایک چیز ہوتی ہے. اب یہ کیا چیز ہوتی ہے, یہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان غلط فہمی کے بنا کسی عورت کے ساتھ صحبت کرتے سوچ کر کے یہ میری بیوی, یا جان بوجھ کر کسی کے ساتھ زنا کر دیں, تو اب کیا اس کے بعد بھی عدہ ہے یا عدہ نہیں؟ یہ مسئلہ لوگ بہت پوچھتے ہیں متعدد مسئلوں میں کہ جی ہم گئے جنا مارکیٹ کا چکر لگانے کے لیے اور متا کرنے کے لیے کیونکہ فقہ میں اجازت, اب وہ عورت ہم کو پتا ہے پروفیشنل ہے, ہم سے پہلے پتا نہیں کتنوں کو نمٹا کے آئی ہے, ہمارے پاس پتا نہیں کس کس کے پاس جائے گی, تو کیا ہمیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ عدہ رکھ کے آئی ہے اور ہمارے پاس عدہ رکھے گی, یا یہ ہماری ذمہ داری نہیں؟ یہ مسئلہ پوچھتے لوگ اس سلسلے میں, لیکن فقہ کا تو یہ عام مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ لا عدتا للزانی, زنا کے بعد کوئی عدہ نہیں ہوتا ہے, عدہ ہے صرف نکاح کے بعد, زنا کے بعد کوئی عدہ شریعت میں موجود ہی نہیں. البتہ صرف اتنا حکم ہے کہ اگر جس نے زنا کیا ہے وہی آدمی اسی عورت سے پھر نکاح کرنا چاہے تو آپ خود کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ ایک حیض کے برابر ٹھہر, لیکن عدہ نہیں. اور اس مسئلے کی تشریح, کسی شخص نے جان بوجھ کر کسی عورت سے زنا کیا, کسی شخص نے کسی عورت سے جان بوجھ کر زنا کیا, تو آپ اس عورت کو عدہ نہیں رکھنا ہے, اس کے لیے کوئی عدہ نہیں. اور کسی شخص بھولے سے عورت سے زنا کر دیا یہ سوچ کر کہ شاید یہ میری بیوی, ہم نے بتایا تھا اپنی آخری تقریر میں کہ آپ کے بزرگ حضرات یہ بتاتے ہیں کہ بمبئی میں ایک کمرے میں 20-22 خاندان ساتھ رہتے ہیں، تو 22 عورتیں سو رہی ہیں، رات کو ان کے شوہر آتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، روشنی کم ہوتی ہے، تھکے ہوئے آتے ہیں، ہوش و حواس بحال نہیں ہوتے ہیں، جس کو جس کے پاس جگہ ملتی ہے وہ اپنی بیوی سمجھ کے لیٹ جاتا ہے، صبح کو بندی کا احساس ہوتا ہے۔ تو اب اگر کسی شخص کسی غلط فہمی کے بنا یہ مسئلہ اور بھی پیش آ سکتا ہے، بلکہ آ چکا ہے، دو بھائیوں کی دو بہنوں سے شادیاں، اخبار کا واقعہ چند سال پہلے آیا تھا، اب غلط فہمی یہ ہوئی کہ شادی کے بعد جب نکاح ہو گیا ایک ساتھ دو بہنوں سے، بیاہ کرا گئی دونوں بہن، اب جب مستی کا جب کمرے میں جانے کا وقت آیا تو پتا نہیں کس کی غلطی، بھائی ایک بھائی اس کمرے میں چلا گیا کہ جہاں اس کے دوسرے بھائی کی بیوی، اور دوسرے بھائی کو اس کمرے میں ڈال دیا گیا جہاں اس کی بھابھی، دونوں کو پتا نہیں، تصویر وغیرہ دیکھی نہیں، شکل و صورت سے واقف نہیں ہے، کچھ نہیں پتا، تو اب وہاں گئے اور یہ سوچ کر کہ یہ ہماری بیوی ہے، تمام مراحل کو طے کر گیا، اگلی صبح کو یہ انکشاف ہوا کہ یہ کیا غضب ہو گیا، تو اب اس کا فضی مسئلہ، اسے کہتے ہیں بدی بشبہ، یعنی شبہ میں غلطی سے شبہ کی بنا پر کسی سے صحبت کر دینا۔ تو اگر شوہر کو یعنی مرد کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ عورت غیر، وہ یہ سمجھے کہ میری بیوی اور اس سے وہ صحبت کر لے، تو اب اس عورت کے لیے واجب ہے عزت رکھنا، طلاق کا عزت رکھے گی اتنے عرصے تک، یہاں تک کہ یہ عورت اگر خود بھی شوہردار، اس کا خود کوئی شوہر موجود، تب بھی یہ عزت رکھے گی، 3 حیض کے برابر اپنے آپ کو اپنے شوہر سے علیحدہ رکھے گی، اور شوہر کے لیے اتنے عرصے میں اپنی بیوی کے پاس جانا جائز نہیں۔ تو اگر مرد کو پتا نہ ہو کہ یہ میری کہ یہ غیر عورت ہے، وہ اپنی بیوی سمجھ کے صحبت کر، تو عورت کے لیے عزت رکھنا واجب ہے، چاہے اس عورت کو یہ معلوم ہو گیا ہو کہ میرا شوہر، یعنی عورت زنا کی نیت سے اس کے قریب آئے، عورت کی نیت کا اس مسئلے میں کوئی معیار نہیں، یہ شاید بات واضح نہ ہو۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جس طرح مرد کی نیت دیکھی جائے، کہ اگر مرد زنا کے ارادے سے گیا تو عورت پر کوئی عزت نہیں، اور اگر مرد بیوی سمجھ کے حلال ارادے سے گیا تو عورت پر عزت رکھنا ہے۔ اسی طرح کچھ علماء کہتے ہیں عورت کی نیت بھی دیکھی جائے، اگر عورت اس مرد کو اپنا شوہر سمجھ کے قبول کر رہی ہے تو اسے عزت رکھنا ہے، اور اگر عورت کو معلوم ہے کہ میرا شوہر نہیں غیر مرد آ گیا ہے تو وہ زنا مانا جائے گا اور عورت کے لیے عزت نہیں۔ تو آج کے مجتہدین کہتے ہیں کہ عورت کی نیت کا کوئی بھروسہ نہیں، بس مرد کی نیت دیکھی جائے گی، اسی نیت پہ عورت کو عمل کرنا ہے۔ یہ ہو گیا ایک مسئلہ طلاق دینے والے، اب طلاق کے متفرد مسئلے، یہ مسئلہ تو عدے کا، اب آئیے طلاق کے مختلف مسئلے، 7 مسئلے ہیں اور وقت انشاءاللہ اتنا ہے کہ آج یہ گفتگو ختم ہو ہی جاتی ہے۔ طلاق میں ایک مسئلہ گزرا کہ طلاق دینے والا بالغ ہو، عاقل ہو، تو اب اگر نابالغ ہے اس کی بیوی طلاق لینا چاہے تو کیا طریقہ ہے، پاگل کی بیوی طلاق لینا چاہے تو کیا طریقہ ہے، اور اگر ایسا مرد ہے جو غائب ہو گیا اس کی بیوی طلاق لینا چاہے تو کیا طریقہ ہے۔ جس عورت کا شوہر غائب ہو جائے اس کا مسئلہ تفصیل سے ہم نے پہلے بتا دیا تھا، خلاصہ سن لیا، کہ جس عورت کا شوہر غائب ہو جائے اور اس کی زندگی بغیر شوہر کے گزر رہی ہے، وہ اپنے مسئلے کو مستحق یا ان کے وکیل کے پاس لے جائے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کر لے، تو اس کو چند سالوں کے بعد شوہر سے طلاق خود بخود مل جائے گی۔ اور یہ واضح رہے کہ اس مسئلے میں ضروری نہیں کہ اسی مستحق کے پاس جائیں جس کی تقریب کرتے ہیں، یہ صرف خمس میں یہ احتیاط ہے کہ جس کی تقریب کرتے ہیں اسی کے وکیل کے پاس جائیں، باقی مسائل میں اس احتیاط کی ضرورت نہیں۔ تو اگر آقا خمینی کا کوئی مقلد نہیں، لیکن آقا خمینی کا کوئی وکیل نہیں، لیکن ان کی مقلدہ کا شوہر چلا گیا، تو وہ آقا خوئی کے وکیل سے بھی اپنا مسئلہ حل کرا سکتا۔ یہ ہو گیا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ پاگل کے باپ اور دادا وہ اپنی بہو کو طلاق دے سکتے ہیں۔ باپ اور دادا کی بات آ گئی تو ہم ایک چیز ہلکے ضمن بتا دیں، تشریح بعد میں کریں گے۔ ایک بڑی غلط فہمی ہم نے دیکھی کہ عام طور پر جب کہا جاتا ہے کہ والدین والدین، تو اس سے مراد باپ اور ماں لیے جاتے ہیں۔ فقہ میں ایسا مسئلہ نہیں، فقہ میں والدین کا مطلب ہمیشہ باپ دادا نانا سب ہوتے ہیں، اور والدین کا مطلب ماں نانی دادی سب ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو آپ اتنا لمبا چوڑا ایک مسئلہ سنتے ہیں علماء سے کہ والدین کی اطاعت، والدین کی خدمت، والدین کی فرما برداری یہ واجب، یہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خالی باپ اور ماں کی فرما برداری واجب ہے. بالکل غلط. باپ دادا دادی نانا نانی سب کی فرما برداری واجب ہے. اور بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ باپ اور ماں کو ناراض کیا تو آپ ہو جائیں. یہ بھی غلط. باپ ماں دادا دادی نانا نانی کسی کو بھی آپ کر دیں, ان میں سے اگر سب کو راضی کیا, نانا کو پر نانا کو ناراض کر دیا, وہی خدا کی طرف سے ناراضگی ہے جو اپنے سگے باپ کو ناراض کرنے کے اوپر ہوتی ہے. یہ فقہ کا مسئلہ ہے. اس کو یاد رکھیں کہ جو باپ کا مقام ہے وہی دادا کا مقام, اور وہی پر دادا کا مقام ہے فقہ کے اعتبار سے. چنانچہ ایک مسئلہ بہت پیچیدہ پیش آتا ہے جو ہم نے بیان نہیں کیا اس لیے کہ ہمارے ماحول میں نہیں, کہ اگر باپ ایک لڑکی کو اجازت دے کہ فلاں سے نکاح کر اور دادا کہے کہ فلاں سے نکاح کر, تو لڑکی کو یہ اختیار نہیں کہ اپنے یہ سمجھ کر کہ میں باپ کی بات مانوں باپ کی مرضی سے عمل کروں. نہیں, بڑا مسئلہ ہے کہ باپ کی بات مانے یا دادا کی. اور اکثریت علماء کے متفق ہے کہ دادا کی بات مانی جائے گی, باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ ضمنی بات ہے, ان شاء اللہ تقریر میں یہ بات تفصیل سے آ جائے. تو باپ اور دادا کو یہ اختیار شرعی طرز پرست لڑکی کے لڑکے کے صرف دو ہوتے ہیں, باپ اور دادا, چچا بھائی ماں, ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں. تو باپ اور دادا پاگل کی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں. اور نابالغ کا جو مسئلہ آ گیا, تو نابالغ کا اگر متا اور کوئی مصلحت اور کوئی فائدہ ہو تو باپ اور دادا متا کی مدت کو بخش سکتے ہیں. دو سال کا متا ہے, ایک سال کے بعد کیا ہے تو یہ کہیں کہ میں نے مدت بخش دی. لیکن نابالغ کا جو اگر دائمی نکاح ہمیشہ ہمیشہ کر اور یہ آج کی گفتگو مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی. 7 منٹ تاخیر سے مسائل شروع ہوئے تھے, اس کا خیال رہے. 3 مسئلے بس باقی رہ گئے. یہ ایک مسئلہ, پہلا مسئلہ, اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور طلاق دینے کے بعد بیوی کو اطلاع نہ کرے کہ میں نے طلاق دی اور اس کو گھر میں رکھے رہے اور اس کے ساتھ اس کو نان و نفقہ وغیرہ دیتا رہے اور کچھ عرصے کے بعد 6 مہینے 8 مہینے 1 سال بعد طلاق دے, 1 سال بعد اطلاع دے کہ میں نے تمہیں 1 سال پہلے طلاق دے دی, تو طلاق تو ہو گئی, طلاق تو ختم ہو گئی, علیحدہ ہو جانا ہے دونوں, علیحدہ پہلے بھی تھے. لیکن جتنا خرچہ 1 سال تک شوہر نے بیوی پر کیا وہ خرچہ اپنی بیوی سے طلب نہیں کر سکتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ 1 سال تک میں نے کھلایا پھلایا مجھے واپس. ہاں, جتنی چیزیں اب تک بچی ہیں, جتنی چیزیں اب تک بچی ہیں جو شوہر نے بیوی کو دی وہ تو واپس مانگ سکتا ہے, لیکن جو چیزیں بیوی نے خرچ کر دی ہیں ان کی قیمت اور ان کے پیسے واپس طلب نہیں کر سکتا. یہ ایک مسئلہ, کیونکہ آپ لوگوں کو کبھی طلاق کے مسائل کو نمٹانے کا اتفاق نہیں ہوا اس لیے یہ مسئلہ اہم محسوس نہیں ہوا, لیکن در حقیقت یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, ہنگامے کی ایک بنیاد ہے, جڑ. دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر, یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی 2 عادلوں کے ساتھ طلاق ہو, اب دوسرا آدمی اس عورت سے نکاح کرنا چاہے لیکن دوسرے آدمی کو معلوم ہے کہ یہ 2 آدمی عادل نہیں تھے جن کے سامنے طلاق دی گئی. طلاق کی ایک شرط یہ ہے کہ عادل آدمیوں کے سامنے طلاق دی گئی. ہم نے اے اور بی 2 آدمیوں کو عادل سمجھ کے طلاق دی, دے دی اپنی بیوی کو طلاق. اب ایک دوسرا آدمی اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ یہ اے اور بی عادل نہیں, تو کیا یہ طلاق غلط سمجھی جائے گی اور اس عورت سے وہ نکاح نہیں کر سکتا؟ کیونکہ طلاق کی شرط تو یہ ہے کہ عادل آدمیوں کے سامنے طلاق دی جائے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ عادل نہیں تو وہ کیا ہے؟ تو آقا خمینی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب, کہ ایسی صورت میں وہ دوسرا آدمی نہ خود اس عورت کا نکاح اپنے ساتھ کرے نہ کسی اور کے ساتھ پڑھائے. لیکن آپ کا خوئی کہتی کہ کیونکہ طلاق دینے والا انہیں عادل سمجھ رہا اس لیے دوسرا آدمی جو ہے وہ اس عورت کو طلاق والی عورت سمجھ کر اس سے نکاح کر سکتا ہے. چنانچہ اہل سنت کی طلاق میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک وہ طلاق غلط بیکار ہے، اور جب طلاق بیکار ہے تو وہ بیوی اپنے پہلے شوہر کی بیوی ہے، لیکن چونکہ وہ اہل سنت کے اس آدمی کے نزدیک اس کی طلاق صحیح ہے، اس لیے شیعہ آدمی اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے، باوجود یہ کہ شیعوں کی فقہ کے مطابق طلاق غلط ہے، اور طلاق غلط ہونے کا مطلب یہ کہ یہ عورت ابھی پہلے شوہر کی بیوی، مگر چونکہ وہ اپنے یقین کے مطابق صحیح طلاق دے رہا ہے اس لیے دوسرے اس کے یقین کا احترام کریں گے. یہاں سے چاند کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. اگر ہمیں یہ یقین ہو رہا ہے کہ چاند ہو گیا تو ضروری بات نہیں کہ دوسرے آدمی اس یقین کو مانے، لیکن وہ ہمارے یقین کا احترام ضرور کریں، لیکن یہ مسئلہ بالکل الجھ جائے. اور اب آئیے آخری مسئلہ جس کو اسلام میں عورت کے حقوق کی اساس قرار دیا جاتا ہے. بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں پر اتنی پابندیاں لگائیں گے، طلاق کا اختیار نہیں دیا، شوہر کا غلام قریب بنا کے رکھ دیا. اس قسم کی بات ایک مسئلہ فقہ کا ہے جس سے یہ بات حل ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ بیوی چاہے تو نکاح کے وقت اپنے شوہر سے یہ حق لے سکتی کہ میں بعد میں جب چاہوں طلاق دے، میں بعد میں جب چاہوں طلاق حاصل کر، یہ حق لے سکتی ہے، مگر اس کا ایک خاص طریقہ ہے. اگر بیوی یہ حق لے کہ جب میں چاہوں اپنے آپ کو طلاق دے دوں تو فقہ حنفی میں صحیح ہے، لیکن ہمارے فقہ میں عورت کو طلاق کا حق نہیں مل سکتا ہے. البتہ وہ اس طرح سے یہ لے سکتی کہ وہ یہ کہے کہ جس طرح سے طلاق دیتے وقت کوئی آدمی خود طلاق نہیں دیتا ہے، کسی عالم سے کہتا ہے کہ طلاق دے، تو وہ عالم جسے طلاق دینے کا حکم دیا جائے، درخواست کی جائے، اسے کہا جاتا ہے وکیل. تو بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے طلاق دینے کا اختیار میرے ہاتھ میں دے دو، وہ غلط. وہ سوائے یعنی کسی شخص کے طلاق کا اختیار اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا ہے، سوائے پیغمبر اسلام کا خاص مسئلہ کہ طلاق کا حق امیر المومنین کو دیا گیا. اس کے علاوہ ہر آدمی کے طلاق کا حق اس کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کو نہیں دے سکتا ہے، بیوی کو بھی نہیں دے سکتا ہے. البتہ بیوی یہ شرط رکھوا سکتی ہے نکاح کے وقت کہ تم مجھے وکیل بنا دو، یعنی تم مجھے یہ اجازت کہ جب کبھی میں چاہوں تو تمہاری نمائندگی کرتے ہوئے اپنے آپ کو طلاق دے. یعنی جس طرح ایک دوسرا عالم اس شوہر کی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، یہ حق بجائے عالم کے وہ اپنی بیوی کو دے. تو بیوی جس طرح سے طلاق نہیں لے سکتی کہ میں اپنے شوہر کے کو طلاق دیتی ہوں، بلکہ اس طرح کہے گی کہ میں اپنے شوہر کی نمائندہ بنتی ہوئی اپنے آپ کو طلاق دیتی ہوں. تو اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق کا اختیار لے لے تو یہ شرط غلط ہے، لیکن اگر یہ اختیار لے لے کہ شوہر کی نمائندہ بن کر جب چاہے اپنے آپ کو طلاق دے دے تو یہ شرط صحیح ہے، اور بیوی کو یہ اختیار مل جائے. تو نکاح کے وقت اگر چاہے تو لڑکی یا اس کے والدین نکاح نامے میں یا نکاح میں یہ شرط ڈال سکتے ہیں کہ اگر ہماری لڑکی پر یہ ظلم کیا گیا، ہماری لڑکی کا یہ حق نہیں دیا گیا، تو ہماری لڑکی کو یہ اختیار مل جائے گا کہ وہ شوہر کی نمائندہ اس کی وکیل بن کے طلاق دے دے. تو اس طریقے سے کافی ہنگامے اور جھگڑے ختم بھی ہو سکتے ہیں، اور شوہر اور بیوی کے حقوق میں توازن بھی ہمیں نظر آ سکتا ہے. البتہ یہ بالکل الگ فلسفہ کہ اسلام نے یہ شرط لازمی کیوں نہیں کر دی. ابھی تو لڑکے کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو یہ شرط مانے چاہے نہ مانے. اسلام نے اس کو لازمی کیوں نہ کر دیا کہ پھر ہر لڑکے کو یہ شرط ماننا ہی پڑتی؟ وہ ایک بالکل تفصیلی مسئلہ جب انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی عورت کے حقوق کے بارے میں تو ہم تفصیل کے ساتھ اسے بیان کریں. اس کے ساتھ ہی طلاق کے سارے مسئلے ختم ہو گئے، طلاق کے موضوع کو ختم سمجھیے. اب ایک دو بہت ہی دلچسپ موضوعات معاملات سے باقی ہیں، یا ان کو شروع کریں گے اور یا کچھ احباب کی خواہش کو تسلیم کرتے ہوئے فقہ کے جو پرانے مسئلے ہیں ان کے جو نئے پہلو سامنے آئے ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. بہرحال جو بھی گفتگو ہو، طلاق جیسے خشک مسئلے کے بعد اب انشاءاللہ بڑا تر و تازہ موضوع آئندہ جمعے سے شروع ہو. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. تقریر کے آغاز میں ہم نے عرض کیا کہ ماہ رمضان سے قبل ایک مہینے کے تاثر کی وجہ سے ہمارے اکثر احباب کے علم میں یہ نہیں ہے کہ اب محفل حسینی کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہونے والا ہے. چنانچہ ہم اپنے خود مخلص احباب کا جو باقاعدگی سے آتے 3 ہفتے کے قریب انتظار کریں گے، اور ان تین ہفتوں میں بہت ہی اہم اور بنیادی مسئلے کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا ہے. یہ مسئلہ تھوڑا خشک ضرور ہے لیکن آج کے ماحول میں بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ اعتبار سے اور زیادہ ضروری ہے کہ جیسے جیسے آپ حق کے راستے پہ قدم رکھیں ویسے ویسے آپ کے سامنے بےآنے ہی وہی ماحول آتا جائے جو مکے کے کافروں نے پیغمبر اسلام کے ماننے والوں کے سامنے رکھا تھا. مکے کے کافروں کا جو ماحول بنا ہوا تھا اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ سامنے آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ نوجوان پیغام رسول کو قبول کر کے عمل کرنا چاہ رہے تھے, لیکن والدین, باپ اور ماں, خاندان کا دباؤ اور معاشی دباؤ مجبور کر رہا تھا نوجوانوں کو کہ وہ اس بات کو تسلیم نہ کرے. چنانچہ ایسے کتنے ہی واقعات کہ یہ جاننے کے باوجود کہ پیغمبر سچ کہہ رہا پھر بھی لوگوں میں اتنی ہمت پیدا نہ ہوئی کہ پیغمبر کے پیغام کو قبول کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پیغام کو قبول کریں تو والدین, ماں, باپ, گھر والے, رشتے دار, دوست, پڑوسی اور روزی, ان سب کا مسئلہ ایسا کھڑا ہو جاتا کہ لوگ آنکھوں پہ پٹیاں باندھ باندھ کے حق کو دیکھنے سے انکار کر رہے. اور یہ ماحول صرف پیغمبر کے زمانے میں نہیں, ہر دور میں یہی ماحول ہوگا. یہاں تک کہ ایران کی انقلابی تحریک خون کے سمندر میں نہانے سے پہلے ان مشکلات کا سامنا کر چکی, اور آپ کے سامنے بھی یہ مشکلات آئیں. تو انشاءاللہ آج کی تقریر میں تو تھوڑا تذکرہ امامت کا ہے, آئندہ توحید اور رسالت کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ کیسا ماحول تھا اور لوگ حق کو سمجھنے کے باوجود قبول کیوں نہیں کرتے, باوجود سچائی پر ایمان لانے کے عمل کیوں نہیں کرتے. یہ انشاءاللہ دو تقاریر آئندہ کی ہوں گی جس میں کچھ ان لوگوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا جو یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنی آہستہ رفتار سے موضوعات آگے بڑھا رہے ہیں کہ آج کا اہم موضوع اب توحید نہیں رہا, اب رسالت رہ گیا, کہ رسالت کو ہم کیوں تسلیم کریں. تو تھوڑا سا جواب انشاءاللہ آئندہ تقریر میں رسالت کے بارے میں بھی آ جائے گا. آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ایک طرح سے ایک بالکل نیا موضوع, اور خاص فرمائش بھی تھی ہمارے پاس کہ اس موضوع کو ضرور دوسروں کے سامنے پیش کیا جائے. کچے ذہن, نابالغ فکر اس موضوع کو نہیں سمجھ سکتی, لیکن آپ لوگ مسلسل سنتے سنتے اب یقینی طور پر اس موضوع کی گہرائی سے اور اس کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں. اور ہمارا موضوع یہ کہ قوم شیعہ کے پاس خصوصیت اور عام مسلمانوں کے پاس عمومیت, جو خدا, رسول اور امام کا تصور, حقیقی خدا ویسا نہیں, حقیقی رسول ویسے نہیں, اور حقیقی امام ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہمارے پاس تصور ہے. البتہ یہ گفتگو صرف ہندوستان اور پاکستان کے شیعوں کے بارے میں, عراق اور ایران کے شیعہ بھی ان مناظر سے گزر کر حقیقت تک پہنچ چکے ہیں, لیکن ہمارے یہاں یہ مسئلہ ابھی تک ابتدائی مراحل میں. یہ ہمارا خدا وہ نہیں ہے کہ جو حقیقی خدا ہے, ہمارا رسول وہ نہیں ہے کہ جیسے حقیقی رسول تھے, اور ہم نے امام کو ویسا نہیں مانا ہے جیسے امام حقیقت میں تھے. تو اب یہ گفتگو تقاضا کرتی ہے کہ یہ بھی بتایا جائے کہ خدا کیسا ہے, حقیقی رسول کیسے تھے. مگر یہ موضوعات ایک تو اصول دین میں آ جائیں گے تفصیل سے, اور دوسرے یہ کہ شیعت کو, پاکستان کی شیعت کو خدا اور رسول سے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں اور زیادہ فکر بھی نہیں ہے خدا اور رسول کے بارے میں. ہماری تمام تر توجہات ہماری توحید ہے تو امامت میں, ہماری رسالت ہے تو امامت میں, اور ہمارا قیامت کا عقیدہ پوشیدہ ہے تو امامت میں. چنانچہ امامت کے بارے میں اگر ہم گفتگو کر لیں تو شاید دوسرے موضوعات خود بخود حل ہو جائیں. چنانچہ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ واقعات کو دیکھ کر اس سے پہلے بھی یہ بیان کر چکے ہیں اور آج پھر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم امام ہوں, اور اماموں میں بھی خاص طور پر امیر المومنین اور امام حسین, جس طرح سے مانتے ہیں, جس طرح سے سمجھتے ہیں, اور جس طرح امام کا امیج ہم نے ذہنوں میں بٹھا رکھا, امیر المومنین بھی ایسے نہ تھے, امام حسین بھی ایسے نہ تھے. ہمارا امام اس امام سے مختلف ہے جو خدا نے بھیجا, ہمارا عقیدہ امامت اس عقیدے سے الگ ہے کہ جو رسول لے کے آئے. یہ کوئی نیا فرقہ نہیں بنایا جا رہا, یہ کسی نئی شیعت کی دام بیل نہیں ڈالی جا رہی, یہ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے تاریخ قرآن اور حدیث سے پیش کیے جائیں گے. اور آنے والے ایرانی علماء پر اعتراض یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے تصور امام پیش کرتے ہیں کہ آپ ہم نے آج تک نہیں سنا. تو اس کی وجہ یہی کہ اب تو بڑی کثرت کے ساتھ یہ بات آپ کو محسوس ہو کہ ایران کے اندر جو تصور امامت ہمارا امام اس سے ہٹ کر ہمیں نظر آتا ہے. یہاں تک بھی اگر ہوتا تو غنیمت کہ ہم نے امام کو حقیقی امام نہیں سمجھا بلکہ اس سے ہٹ کر عقیدہ بنا لی. یہاں تک بھی ہوتا تو مان لیا جاتا, ہم نے غضب تو یہ کیا, ہم نے قہر تو یہ سہایا, ہم نے ظلم تو یہ کیا, ہماری ناانصافی اس حد تک پہنچ گئی کہ ہم نے امام اس انداز میں بنایا ہے جو دشمن امام کا کردار, جو دشمن امام تھے ان کا کردار لا کر ہم نے اپنے مولا کے اوپر رکھ دیا اور کہا کہ یہ علی کا کردار, اور جو سیرت علی تھی اسے ہٹا کر ہم نے دشمن علی کے اوپر چسپاں کر دیا اور کہا کہ دیکھو وہ دشمن علی. یہ بھی غلط ہوتا اگر ہم حقیقی علی سے ہٹ کر اپنا ایک الگ الگ علی بنا لیتے, لیکن وہ پھر بھی کچھ سمجھ میں آنے والی بات کہ ہمیشہ جب کوئی قوم کسی کو قائد مانتی ہے تو وہ تھوڑی بہت لفظش کر جاتی ہے. ہم نے غضب تو یہ کیا کہ دشمن علی کو اٹھا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ علی, دشمن علی کی جو سیرت تاریخ میں ہے, روایت میں ہے, قرآن میں ہے, حدیث میں, اس سیرت کو لا کر اپنے ائمہ پر چسپا کر دیا اور سمجھنے لگے کہ یہ ہے ہمارے مولا. پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہا جا سکتا کہ آج کے دور میں جو علی کی سیرت ہم بیان کرتے ہیں, اس سیرت کو اگر آپ پیش کرنے لگے تو جو یہودی اور عیسائی اور ہنوم علی سے اور آل علی سے متاثر ہیں وہ سب کان پکڑ لیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ علی ایسے تھے, اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم کبھی علی سے متاثر نہ ہوتے. اور یہی وجہ کہ آج کیوں شیعت کی ترقی رک گئی اور غیر شیعہ مذہب کی تبلیغ بڑھتی جا رہی, اس کی وجہ یہی کہ جو ہمارے مولا کا کردار تھا وہ اٹھا کر انہوں نے اپنے رہبروں پر چسپا کر دیا اور نام کسی کا ڈال دیا, کردار ہمارے مولا کا پھیلا رہے تو لوگ خود بخود متاثر ہوتے جا رہے ہیں, اور ہم نے دشمنان علی کا کردار لا کر اپنے مولا کے اوپر چسپا کر کے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پہچانو یہ علی ہیں, پہچانو یہ حسین ہیں. چنانچہ آج دنیا کے اوپر اب وہ اثر نہیں ہوتا جو اب سے 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, 500 سال پہلے ہوا کرتا تھا. اور اب یقینی طور پر آپ پوچھیں کہ اتنی بڑی بات آپ نے کیسے کہہ دی, کوئی دلیل, کوئی واقعہ, اس کی کوئی ریزن, اس کا کوئی ثبوت؟ تو اب ہم آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں تھوڑی سی باتیں بیان کر کے آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں. تفصیل انشاءاللہ آئندہ 2 ہفتوں میں آئے گی, لیکن بار بار ہمارا یہ جملہ ذہن میں رکھے کہ علی کی جو سیرت ہم نے پیش کی علی ایسے نہ, اور دشمن علی کا جو تصور ہم پیش کر رہے ہیں دشمن علی ایسے نہ. اب ہم نے علی کا کیا تصور پیش کیا ہے؟ ہم نے سے مراد ہندو پاکستان کے شیعہ, علی خصوص پاکستان کے شیعہ. ہمارے ذہن میں علی کا اور آل علی کا یہ تصور ہے, بڑی سے بڑی خدا کی نافرمانی کو, اہم سے اہم حکم خداوندی کو پامال کر, قرآن کو بالائے طاق رکھ, فرامین رسول ارشادات رسول کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دو, مولا بخشش کرا دے, امام جنت میں لے جائے, امام نہ غضب ہوگا امام کی جانب, نہ امام کی جانب سے سوال ہوگا, بلکہ ہر مقام پر ہماری مدد ہو. یہ شیعہ کا علی کے بارے میں خیال ہے. نماز چھوڑتا ہے, روزہ ترک کرتا ہے, حمد و زکات کو نظر انداز کرتا ہے, والدین, رشتہ دار, پڑوسی, ان سب کے حقوق کو ٹھوکروں میں اڑاتا ہے, جھوٹ, غیبت, سود, حرام, موسیقی, بے پردگی اس کے نزدیک کوئی گناہ ہی نہیں, صرف ایک تصور کی وجہ سے. اور وہ تصور یہ ہے کہ ہم اہل بیت رسالت کے ماننے والے چنانچہ ہم کچھ بھی کریں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ ایک علی کے شیعہ کی فکر ہے, اور اس فکر کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ اب جہاں یہ کہا جائے کہ نماز ضروری, نماز کا حکم گویا یہ سمجھا جاتا ہے کہ فضائل اہل بیت کو مٹایا جا رہا ہے, واجبات کی تلقین گویا یہ سمجھا جاتا ہے کہ آل محمد کے مقام کو گھٹایا جا رہا ہے, حرام سے بچنے کی تلقین یہ خیال کیا جاتا ہے کہ توہین رسالت و آل رسالت کی جا رہی ہے. اس حد تک ہماری قوم پہنچ چکی کہ اگر یہ کہہ دیا جائے تو لوگ ماننے کو تیار نہیں کہ علی کے ماننے والے کے اوپر بھی جہنم کی آگ واجب, علی کا ماننے والا بھی عذاب کا شکار ہوگا. سننے کو تیار نہیں جبکہ میرا پانچواں امام پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس نجات کا کوئی پروانہ نہیں ہے اور ہماری محبت دے کر چھین بھی لی جاتی ہے. یہ مت سمجھ لو کہ جسے مل گئی محبت تو اس کا بیڑا پار ہو گیا, نہیں, محبت کا بچانا زیادہ ضروری ہے محبت کو رکھنے سے. لیکن آج وہ حالت ہو گئی کہ کوئی شیعہ سننے کو تیار نہیں ہوتا. اب ذرا دیکھیں, پہلی بات, دو باتیں ہیں اور گفتگو ختم. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم خدا و رسول و قرآن و حدیث و سیرت معصوم اس کی کتنی بھی خلاف ورزی کریں ڈرنے کی ضرورت نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں, نجات دہندہ موجود ہے, مشکل کشا حاضر ہے, کوئی عذاب نہیں آئے گا, جنت میں آسانی سے پہنچ جاؤ. اور دوسرا یہ تصور کہ ذرا ذرا سی بات پہ جو ہم کو جلال سے ڈرایا جاتا ہے, فلاں کام نہ کرو تو ہی نے اہل بیت ہوگی, فلاں کام نہ کرو جناب عباس کا قہر ٹوٹے گا, ادب تازیہ سلجنا نظر نیاز منت کہانی ان تمام چیزوں کے گرد جلال کا لفظ استعمال کر کے اتنا پرسرار کا ایک جالا بن دیا گیا کہ اب انسان اگر سامنے قرآن پڑھا تو قرآن کی طرف پیر کر کے لیٹے گا, لیکن اگر سامنے امام بارگاہ کھلی تو جسم کانپ اٹھتا ہے کہ کہیں کوئی قہر نازل نہ ہو. انسان نماز واجب ہے چھوڑ سکتا ہے, لیکن جناب سیدہ کے معجزے کی دعوت کسی عورت کے پاس آ جائے تو آپ قہر سے اور جلال سے ڈر کر اسے چھوڑتے ہوئے جسم کانپنے لگتا ہے. اب حج واجب ہو جائے اسے ترک کیا جا سکتا ہے, لیکن زیارت یا سات ہفتوں تک مسلسل کسی امام بارگاہ میں جانا, اس کو چھوڑ دیا جائے, یہ ترک کا خیال کر کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. انسان قرآن کی تلاوت کو نظر انداز کر سکتا ہے, مگر نام نہاد معجزے کی 40 کاپیاں تقسیم کرانے کا خیال اگر کہا جائے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تو ذہنوں میں نہیں جمتا ہے. تو اب ہمارے ذہنوں میں اہل بیت رسالت علی الخصوص اپنے مولا کا تصور کیا ہے کہ خدا کو چھوڑو, رسول کے حکم کو توڑو اور قرآن کو نظر انداز کرو, کوئی گھبرانے کی بات نہیں, نجات مل جائے گی. لیکن خبردار, تازیہ زلجنا علم نظر نیاز موجودہ کہانی منت امام بارگاہ اس کی کوئی توہین نہ کر لینا, ورنہ عذاب نازل ہوگا, جلال نازل ہوگا, امام مصیبتیں ڈال دیں گے. چنانچہ جو جگہ جگہ معجزے نظر آتے ہیں, کسی کو علم میں معجزہ نظر آتا ہے, کسی کو مسجد میں معجزہ نظر آتا ہے, کسی کو امام بارگاہ میں معجزہ نظر آتا ہے, تو پہلا تصور یہ آتا ہے کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہوگی جس کی وجہ سے امام کا جلال ہمارے اوپر نازل ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم ان کرامتوں کی نفی نہیں کر رہے, ہم وہ تصور بیان کر رہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے, کہ تصور یہ ہے کہ ہم نے ذرا سی کوئی ایسی بات کی جس سے ان چیزوں کی توہین ہو گئی تو امام جلا کے راست کر دیں گے, امام کا جلال ہوگا, جناب عباس کا نام ہی جلال کے ساتھ لازم و ملزوم کر کے رکھ دیا گیا, امیر المومنین کا تذکرہ کیا ہی ہمیشہ جلال کے ساتھ جاتا. اب ایک بات سن لیجئے کہ یہ ہمارے مولانا تھے, یہ ہمارے مولا قطعاً نہ تھے, نہ تاریخ بتا سکتی ہے, نہ قرآن میں یہ تصویر ہے, نہ رسول نے ایسے مولا کو ہمارے سامنے پیش کیا. ہمارا مولا کون تھا؟ ہمارا مولا وہ تھا کہ اپنے نافرمانوں کو معاف کر دینے کو تیار ہے، اپنی توہین کرنے والوں کو نظر انداز کر دینے کو تیار ہے۔ اگر یہودی نے منہ پہ تھوکا تو چلتی بھی تلوار چھوڑ کے اتر آئے سینے پر سے کہ اب میں اسے قتل نہ کروں گا، ذاتی غصہ شامل ہو گیا ہے۔ اگر دوپہر کی گرمی میں 3 مرتبہ غلام کو آواز دی اور غلام 3 مرتبہ جواب نہیں دیتا ہے، خود اٹھ کر میرا مولا کام کرتا ہے، پلٹ کے واپس آتا ہے، دیکھا غلام سویا ہوا ہے، کہا کہ کیا بات ہے، میری آواز کان میں نہ آئی تھی؟ کہا مولا آواز تو کان میں آئی تھی، گرمی زیادہ تھی، دل نہیں چاہ رہا تھا اٹھنے کا، میں نے سوچا کہ اسی طرح پڑے رہو۔ کہا کہ کیا میرا خوف محسوس نہیں ہوا؟ جواب دیا، مجھے معلوم تھا کہ آپ اپنے ہر خطا کار اور گناہ گار کو معاف کر دیا کرتے ہیں، اسی سہارے میں نے آپ کی آواز سنی اور آواز پہ لبیک نہ کہا۔ میرے مولا مسکراتے ہوئے بڑھ گئے کہ تو نے میرا کیسا صحیح تجزیہ کیا۔ عربی جملے کا صحیح متبادل یہی، تو اپنی خطاؤں پر اس طرح سے معافی دی جا رہی، لیکن وہ امام اللہ کے حقوق کے معاملے میں اتنا سخت تھا، اللہ کے حقوق کی اتنی پابندی کرتا تھا کہ اتنی احتیاط اور شدت ہے کہ قریب ترین ساتھی تکالیف کو دیکھ دیکھ کے گھبرا کے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا کہ جب دین حق پہ عمل کرنے والے صحیح دین کو نافذ کرتے ہیں تو لوگ جو پہلے حکومت کے لالچ میں قریب آ گئے تھے وہ سختیاں دیکھ دیکھ کے فرار ہوتے ہیں، بھاگ جایا کرتے ہیں، دشمنوں کے کیمپ میں شامل ہو جایا کرتے ہیں، اور کل کا بہترین دوست آج کا بدترین دشمن بن جاتا ہے۔ زیاد ابن ابی کا واقعہ کتنا مشہور ہے، میرے مولا کے نام سے جان قربان کر دینے والا، جب علی نے غلطیوں پہ پکڑا تو ایک مرتبہ صوبے کا گورنر ہے، علی نے اسے حکومت دی ہے، گویا اپنے صوبے کا اسے سربراہ، اپنے صوبے کا اسے صدر بنایا ہے، لیکن جب غلطی پر پکڑا تو بھاگ کر معاویہ جیسے دشمن کے کیمپ کے اندر شامل ہو گیا اور علی کے خلاف بیانات بھی دینے لگا اور عملی جدوجہد بھی علی کی حکومت کے خلاف شروع کر دی۔ مغیرہ ابن شعبہ، سعید ابن وقاص، ولید ابن عقبہ، یہ سارے کے سارے، یہاں تک کہ معاویہ ابن ابی سفیان، یہ سب کے سب وہ تھے جو علی کے ساتھ ملنے کو تیار تھے، مصالحت پر آمادہ تھے، لیکن جب یہ دیکھا کہ میرا مولا حقوق اللہ کے معاملے میں اتنا سخت ہے کہ ذرا سے بھی لفظ برداشت نہیں کرے گا، ذرا سے بھی کوتاہی کو نظر انداز نہیں کرے گا، سب کے سب علی کا ساتھ چھوڑ چھوڑ کے جانے لگے۔ اس لیے کہ علی حقوق خدا کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ کسی کی رعایت نہیں کیا کرتے تھے۔ منذر ابن جارود ابدی نے غلطی کی، میرے مولا نے ڈانٹا۔ عثمان ابن حنیف، علی کے اتنے قریبی ساتھی کہ علی نے اپنے بیٹے کا نام ان کے نام کے اوپر رکھ دیا، لیکن جب ایک مرتبہ کوفے کے اندر کسی صاحب دولت کے گھر میں دعوت کھائی، میرے مولا نے 10 صفحے کا وہ خط لکھا جو نہج البلاغہ کے طویل ترین خطوط میں شامل ہے، جس میں ڈانٹا، جس میں سمجھایا کہ تمہیں یہ کام دیکھ نہیں دیتا کہ ایسے دسترخوان پر بیٹھو جہاں فقیروں کو آنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ ذرا ذرا سی کوتاہی پر میرا مولا اس طریقے سے پکڑ کرتا ہے، اس طریقے سے میرے مولا احتیاط کرتے ہیں کہ سگے بھائی کو علی نے نہیں بخشا۔ عقیل ابن ابی طالب کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب ایک مرتبہ عقیل نے یہ خیال کر کے، یہ سوچ کر کہ میرا سگا بھائی آج کل حاکم وقت ہے، گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، عقیل کا خاندان بڑا تھا، صاحب عیال تھے، کئی بچے تھے، یہ وہی عقیل ہیں جن کے بیٹے مسلم پر حسین کو اتنا اعتماد تھا کہ جب کوفہ بھیجتے ہیں تو یہ کہہ کے بھیجتے ہیں کہ انا باعثن الیکم ثقتی و مقتمدی، میں تمہاری جانب وہ بھیج رہا ہوں جس پر مجھے مکمل اعتماد و بھروسہ ہے۔ انہی مسلم کے والد عقیل ہیں، مسلم کا کتنا بڑا مقام ہے بارگاہ امامت کے اندر، لیکن ذرا دیکھیں عقیل میرے مولا کے پاس آتے اور آ کر کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تیری دعوت کی ہے، کل آج شام کو تو میرے یہاں آنا۔ عقیل نے سوچا کہ بھائی آئے گا، اپنے گھر کی کیفیت دکھاؤں گا، اپنے بچوں کی کثرت دکھاؤں گا، اور اس کے بعد بھائی سے ذرا سی سہولت حاصل کر لوں گا۔ چنانچہ بھائی کی دعوت کے خیال سے روزانہ تھوڑا تھوڑا پیسہ بچا کر تھوڑے پیسے جمع کر لیے تھے تاکہ جب بھائی آئے حاکم وقت آئے تو اس کے شایان شان غذا اسے کھلائی جا سکے. میرا مولا شام کو آیا, عقیل دسترخوان پر لے کے بیٹھے, کھانا شروع ہوا. ایک مرتبہ عقیل نے اپنا شکوا شروع کر دیا, زمانے کے حالات, بڑھتی ہوئی مہنگائی, غربت اور اولاد کی کثرت, یہ تمام کیفیت بتائی اور آخر میں تمنا کی کہ کیا ہی بہتر کہ بیت المال میں سے تھوڑا وظیفہ عقیل کا اور کڑھا دیا جائے تاکہ اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال کر سکیں. میرے مولا نے سنا, ایک مرتبہ دسترخوان پر موجود کھانے کو دیکھا اور کہا کہ کیا آپ روزانہ ایسا ہی کھانا کھایا کرتے ہیں؟ عقیل نے جواب دیا کہ نہیں, یہ تو بڑی مشکل سے روزانہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے بچایا, تو مہینوں میں جا کر ہم اس قابل ہوئے کہ آج تیری دعوت کر سکیں اور تجھے یہ کھانا کھلا سکیں. مولا کا جواب آپ کو یاد ہوگا, اکثر یہ واقعہ مجالس میں پڑھا جاتا. میرے مولا نے سنا, سننے کے بعد کہا کہ اس کا مقصد تو یہ کہ اتنے پیسے جتنے آپ روزانہ بچایا کرتے تھے یہ آپ کی ضرورت سے زائد ہیں, آپ اس کے بغیر بھی گزارا کر دیا کرتے ہیں, چنانچہ آئندہ مہینے سے بیت المال میں آپ کو اتنے پیسے اور کم ملا کریں گے جتنے پیسے بچا کے آپ نے اس کھانے کو تیار کیا تھا. ذرا دیکھیں عقیل کی احتیاط. جب میرے مولا نے یہ کہا, عقیل گھبرا گئے. گھبرانے کی بات تھی, کیا تصور لے کے میں آیا تھا, لیکن یہاں تو الٹی آتے گلے پڑی. بجائے اس کے کہ کچھ بڑھتا, جو کچھ ملتا تھا اس میں بھی کمی آ گئی. لیکن جب عقیل نے احتجاج کیا, میرے مولا نے کیا کیا تھا, فوراً لوہے کا ٹکڑا آگ میں ڈالا تھا, تپا کے باہر نکالا تھا, گرم گرم ٹکڑا عقیل کی جانب بڑھایا, وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئے. یا علی, کیا مجھے جلا دینے کا ارادہ ہے؟ کہا کہ بھائی, آپ مجھے جہنم کی آگ میں جلانے کی تیاری کر رہے ہیں, یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو دنیا کی آگ ہے. ذرا احتیاط دیکھیں علی کی, کہ یہ کہہ رہے کہ اگر میں نے ذرا سی انسانوں کے حق میں کوتاہی کی تو میں جہنم کی آگ میں جل جاؤں گا. یا علی, کیا تصور لے کے بیٹھا, جہنم کی آگ میں جلنا ناممکن ہے. علی اپنے سگے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ذرا سا بھی ہٹا اپنے راستے سے تو میں جہنم کی آگ کے اندر جل جاؤں گا. وہ واقعہ تو ہم نے اکثر پڑھا ہے, ابو رافع اور ام کلثوم کا ہار والا واقعہ, کہ جب ہار منگوا لیا تین دن کے لیے, علی کو اطلاع ملی کہ بیت المال سے تین دن کے لیے ہار بھجوایا گیا. جلال نے کیا کہا؟ یہی تو کہا کہ اگر میری بیٹی زینب نے پیسے رکھ کر ہار نہ منگوایا ہوتا میں زینب کو سزا دیتا, اور اگر ابو رافع نے بیت المال کے امین نے پیسے رکھ کر ہار نہ بھجوایا ہوتا میں اسے سزا دیتا. ام کلثوم کو میرے مولا نے کس طریقے سے, اگر یہ لفظ برا نہ سمجھے, کس طریقے سے ذکر و توبیخ کر کے کہا کہ بیٹی ام کلثوم, جب باہر سے مال غنیمت کے طور پر شہد اور گھی آیا تھا, ام کلثوم پہنچی بیت المال کے نگران کے پاس اور کہا کہ مجھے بڑی شدید ضرورت ہے, اس میں سے تھوڑا سا شہد, تھوڑا سا گھی میرے حوالے کر دو, بعد میں حصہ ملے گا, واپس کروں گی. تھوڑا سا گھی نکالا, تھوڑا سا شہد نکالا, دیکھنے والوں کو پتا بھی نہ چل سکا, لیکن میرے مولا کے سامنے تھیلیاں گئیں. فوراً ایک مرتبہ کہا کہ اس میں سے کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے, بتا کہ یہ شہد اور گھی کہاں گیا, ورنہ تیرے اوپر حد جاری کرتا ہوں. بیت المال کے نگران نے گھبرا کے واقعہ بتایا. فوراً میرے مولا نے دونوں چیزیں بازار میں بھجوائی اور کہا جا کر معلوم کرو کہ کتنی کمی کی گئی ہے. پتا چلا کہ 5 درہم یعنی 1.25 روپے کے برابر اس میں شہد اور گھی نکالا گیا تھا. میرا مولا اٹھ کر ام کلثوم کے پاس آیا اور کہا بیٹی ام کلثوم, اب اتنا وقت تو نہیں کہ ہم تفصیل بتائیں, بیٹی ام کلثوم یہ 5 درہم فوراً بیت المال میں جمع کرا, ایسا نہ ہو کہ تیرے باپ کو تجھے سزا دینا پڑے. باپ اپنی بیٹی کو اتنی سی بات کے اوپر 1.25 روپے کی مقدار لاکھوں درہم کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے, جبکہ بیٹی وعدہ کر چکی ہے کہ بعد میں جب حصہ ملے گا تو میں اس کو کٹوا لوں گی, لیکن کہا نہیں اگر